کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آل الطاہرین الطیبین واصحاب اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا واجعلنا مسلمین لک مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے پرورتگار، بنا ہمیں اپنا تابے دار اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت پیدا کر جو مسلمان ہو، اور ہمیں دکھا حج کے طریقے، اور ہم پر رجوع رحمت کر، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک عظیم الشان رسول انہی میں سے مبعوث کر جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں اور سکھائے انہیں کتاب اور حکمت اور انہیں صاف ستھرا کرے. بے شک تو غالب ہے، حکمت والا. ناظرین، سورہ بقرہ سے جن آیتوں کا سلیس اردو تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان آیات بینات کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پانچ دعائیں ہیں جنہیں قرآن حکیم فرقان مجید نے بیان کیا ہے. ان دعاؤں میں جو طلب ہے اور جو کسک، وہ انسانی زندگی کا امام بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس دور میں آج کا انسان ان باتوں سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اور فکر اور عمل کی جولانگاہ میں امامت اور سیادت کے انتخاب میں مدد حاصل کر سکتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، اور آپ کی دعا میں آپ کے فرزند دل بند حضرت اسماعیل بھی شامل تھے. دعا کرتے ہوئے آپ نے والہانہ انداز میں تڑپ کر ذوق اور شوق کے عالم میں کہا، اے ہمارے پروردگار، واجعلنا مسلمین لک، بنا دے ہم کو اپنے لیے سر جھکانے والا مسلمان، تابعداری کرنے والا اور معصیت سے بچنے والا. ناظرین، یاد رہے کہ اصلاح کا کام سب سے پہلے دائی کے اپنے وجود سے شروع ہوتا ہے. دعوت دینے والا شخص اگر دوسروں کو سمجھائے اور کار خیر کی طرف بلائے لیکن اس کے اندر کا انسان چیختا رہے اور تڑپتا رہے کہ تیری دعوت کے نور سے تمہیں خود محروم ہو، ایسی دعوت انقلاب آفرین نہیں ہوتی، ایسی دعوت کردار ساز نہیں ہوتی. آپ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں گے کہ جس وقت وہ دوسروں کو کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلے خود عمل کرتے ہیں، اور ان کا وجود جس وقت اس عمل کے نور میں ڈوب جاتا ہے تو بذات خود ان کا نورانی وجود دوسروں کے لیے دعوت بن جاتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کی ذات میں، ان کی دعاؤں میں اور ان کی دعوات میں انسانیت سازی کی تمام حکمتیں مضمر تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے جس وقت اپنے پروردگار سے اور اپنے پالنہار سے مانگا تو سب سے پہلے اپنے لیے یہ دعا کی کہ اے پروردگار، ہمیں مسلمان بنا دے، ہم تیرے سامنے سرفگندہ ہوں، ہم تیرے سامنے جھکیں. اس تعلیم کے حسن کو اور اس تعلیم کی حکمت کو وہ شخص بخوبی جان سکتا ہے جس نے کبھی خلوتوں میں اپنے رب کریم کی حضور ناسیہ فرسائی کا مزہ چکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کو مشکلوں میں بلانا، پکارنا، اس سے مانگنا کتنی لذت والی عبادت ہے. فرمایا، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار، بنا ہمیں اپنے لیے جھکنے والا اور مسلمان. دوسرا، ابراہیم خلیل اللہ کی اس دعا کے اندر اسلام کی پوری شناخت اور اسلام کا پورا تعارف شامل ہو گیا. اسلام تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا نام ہے، گویا ہر معاملے میں اس سے جھک کر رہنمائی لینے کا نام ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا مانگنے کے بعد جو دوسری چیز طلب کی وہ غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے. آپ نے فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ہو جو تیری تابع دار ہو، مسلمان ہو، تیرے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو. یہاں اس جملے کے اندر اور اس دعا کے اندر دو تین چیزیں ہیں جن پر غور کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز کہ ایک درد مند انسان جو خدا کے خوف اور خشیت کے نور سے اپنے آپ کو نہلا لیتا ہے اور اس اسلحے سے اپنے آپ کو مسلح کر لیتا ہے اور یہ نور اپنی زندگی میں پوری طرح لے آتا ہے، اس کو صرف اپنی ہی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنی اولاد کی بھی فکر رکھتا ہے. یہ بات اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ ہر باپ اور ہر ماں اپنی اولاد کی فکر رکھتے ہیں، لیکن ان کے درد اور ان کی تڑپ، ان کی خواہشات اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی درخواستیں زیادہ تر دنیوی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. بچوں کی صحت اچھی ہو جائے اور بچوں کی روزی بڑھ جائے، بچے آفات اور بلیات سے محفوظ رہیں، اور اگر وہ تعلیم کی فکر بھی رکھتے ہیں تو صرف اتنی کہ مادی زندگی کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہ سارے علوم حاصل کر لیے جائیں جن سے رزق با فراغت ملے اور کثرت کے ساتھ ملے اور مادی زندگی میں وہ دوسرے لوگوں سے مسابقت حاصل کر جائیں. لیکن جو رجال اللہ ہوتے ہیں خدا کے بندے ہوتے ہیں اور معرفت کی خوشبو انہوں نے سونگی ہوتی ہے, وہ بھی اپنی اولاد کی فکر رکھتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد صحت مند ہو, توانا ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کھلی روزی ملے. لیکن وہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ اس بات کی تڑپ رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد میں اسلام کا نور ہو, خدا پرستی کا نور ہو, للہیت کا نور ہو, ان کے اندر تقویٰ ہو, ان کے اندر خشیت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کا جذبہ موجود ہو اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو اصول و فروع دیے ہیں ان کا نور ان کی زندگی میں موجود ہو. ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اللہ رب العالمین سے مانگا, آپ بندہ خدا تھے, آپ نبی تھے, آپ حکمتیں جانتے تھے جو انسانوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہوا کرتی ہیں. آپ نے سب سے پہلے اپنے دل بند کو دعا میں شامل کر کے اپنے لیے رب کریم سے درخواست کی کہ مولا ہمیں مسلمان بنا دے, ہم تیرے ہی سامنے صرف جھکیں, اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد میں سے کہا کہ ایک جماعت پیدا ہو. یہ دوسری چیز ہے, ایک جماعت پیدا ہو جو مسلمہ تعلق تیرے سامنے سرفگندہ ہو, جھکنے والی ہو, مسلمان ہو. ایک امت کی تڑپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دل میں بھی تھی اور وہ دل کی تڑپ دعا بن کر ان کے لبوں سے ظاہر ہو رہی تھی. اے اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ہو جو تیری تابے دار ہو. میں یہاں رک کے کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ذمہ داریاں ایک خاندان میں خاندان کے سربراہ کی گنی, ان میں سے یہی ہے کہ ہر گھر کا سربراہ نگہبان ہوتا ہے, اس کو اپنی اولاد کی نگہبانی کرنی چاہیے, منفی راستوں سے بچانا چاہیے, منفی رجحانات سے بچانا چاہیے, پوری نگہبانی کرنی چاہیے اور وہ راستے جو تعمیر کے ہیں ان پر چلانے کی مخلصانہ کوشش کرنی چاہیے. اگر ہر مسلمان ابراہیم خلیل اللہ کی اس ادا کے فیضان میں اور نور میں اپنی ذمہ داری محسوس کر لے تو یہ پوری دنیا اطاعت اور تسلیم اسلام اور ایمان کے نور میں ڈوب جائے. دوسری دعا کا ذکر کرنے کے بعد تیسری چیز ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ رب العالمین سے یہ مانگی, وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اور دکھلا دے ہم کو مناسکنا, حج کے طریقے. یہاں مناسک کا لفظ غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے. منسک کی یہ جمع ہے اور اس کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کسی چیز کو دھو کر صاف کر دینا, لیکن اصطلاح شریعت میں آئمہ تفسیر نے اس کے تین معانی نقل کیے ہیں. پہلا معنی تو یہ ہے کہ نسک سے مراد قربانی ہے اللہ رب العالمین کے لیے, جیسے کہ عید قربان کو مسلمان قربانی دیتے ہیں یا حج کے موقع پر مسلمان قربانی دیتے ہیں. اور دوسرا معنی آئمہ تفسیر نے یہ نقل کیا کہ اس سے تمام اعمال حج مراد ہیں. تمام اعمال حج ہوں تو پھر عرفات کا قیام, پھر منا میں جانا, پھر جمرات پر کنکر مارنا, پھر طواف کرنا, پھر منا میں قیام, پھر مزدلفہ کے اندر رات بسر کرنا, قربانی دینا, یہ تمام چیزیں مناسک ہوں گی. اور تیسرا معنی اماکن حج سے بھی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد اعمال حج تو ہیں ہی ہیں, لیکن وہ جگہیں جو حج کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں یعنی عرفات, منا, وہ مراد ہیں. ابراہیم خلیل اللہ جب کعبہ تعمیر کر چکے اور ایک شہر آپ کی برکتوں سے آباد ہو گیا اور عربستان کے بدوی قبائل دلچسپی محسوس کرنے لگے اس امن گاہ میں، اور ان کے قافلے چوک در چوک یہاں پہنچنے لگے، تو ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا کی کہ اے رب کریم ہمیں سکھا دے حج کرنے کے طریقے، لوگ کیسے آئیں، اس گھر کی کیسی عبادت کریں، طواف کیسا ہو، اعتکاف کیسا ہو. یہ جستجو تھی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے پوری ہوئی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وتب علینا، کسی عمل کی معراج اس عمل کا بجا لانا نہیں ہوتا، ہر عمل کی معراج اس کی قبولیت ہوتی ہے کہ آیا اس عمل پر اللہ رب العالمین راضی بھی ہے یا راضی نہیں. ابراہیم خلیل اللہ ان چیزوں کو جانتے تھے اور ان چیزوں کو سمجھتے تھے. آپ نے کہا تب علینا، ہم پر رجوع رحمت کر تاکہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں اور وہ تیری رضا کی منزل طے کر لیں. پھر برجستہ یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا جس کی روایت قرآن حکیم نے کی، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور تو مہربان ہے. چار دعاؤں کے ذکر کے بعد اگلی آیہ کریمہ شروع ہوئی، اور پھر ایک پکار اور پھر ایک تڑپ سے آواز ابری ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے، فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار. وہ شخص کبھی دہی دامن نہیں ہوتا جس کو اپنی خلوتوں میں دعاؤں کا وظیفہ مل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدعا مخ العبادہ، کہ عبادت کا مغز دعا ہوتی ہے، کہ بندہ اللہ رب العالمین سے مانگے اور طلب کرے. ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں بار بار ربنا 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 کا جو تکرار لذت پیدا کرتا ہے اور سینے میں جستجو پیدا کرتا ہے، ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی جلوتوں کو سمیٹے اور اپنی خلوتوں میں جائے اور وہ اپنے محبوب معبود خدا کے سامنے جھک جائے اور والہانہ اپنے رب سے مانگے. مانگنا انسانی زندگی میں ایک عیب ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے مانگنا عبادت ہے. اس عبادت کی لذت بیان بھی دیکھیں اور کبھی تجربہ کر کے بھی ضرور دیکھیں. فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم رسولا منہم، مبعوث فرما ان میں رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول. یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی اولاد آنے والی نسل کی اصلاح کے لیے سبسٹیچیوٹ کا سوچنا پیغمبرانہ فکر ہے. وہ لوگ جو اپنے ماں باپ آنے والوں کے لیے صحیح فکر نہیں سجاتے، بذات فکر پر وہ لوگ مظلوم ہوتے ہیں. پیغمبر اور رسول ہمیشہ اپنے دور کے انسانوں کے لیے بھی سیادت کا بندوبست رکھتے ہیں اور آنے والوں کے لیے بھی جستجو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، وہ ہمیشہ بعد میں ایک عظیم رسول کی آمد کی خبر دیتے رہے. دراصل رسول کی آمد کی خبر کا معنی یہ تھا کہ اس پوری کائنات میں تکمیل دین جب ہوگی، جب وہ آخری پیغمبر اور آخری رسول دنیا میں تشریف لائیں گے. رسول اللہ علیہ السلام بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں دعائے ابراہیم ہوں اور میں بشارت عیسیٰ ہوں. یقیناً جس طرف رسول اللہ علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، وہ دعا یہی تھی جو ناظرین آپ سماعت فرما رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اور میں یہاں رک کر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انسانوں کی ہدایت کے دو ہی راستے ہیں، اور ان دو راستوں سے انسانوں کو بے نیاز نہیں ہونا چاہیے. ایک کتاب سے تعلیم لینا اور دوسرا رجال اللہ کی صحبت میں آنا، اللہ کے بندوں کی صحبت میں آنا. آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی کتاب آئی اللہ قادر تھا کہ کتاب کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ لیتا، کوئی قوم اٹھا لیتی اور اس سے رہنمائی حاصل کرتی، لیکن کوئی کتاب کسی عظیم القدر پیغمبر کے بغیر نازل نہیں ہوئی ہے. کتابوں کے ساتھ رسول آنے کا معنی یہ ہے کہ انسانی ہدایت کے لیے کتابیں بھی ضروری ہوتی ہیں، لیکن رجال اللہ یعنی بندگان خدا کی صحبت بھی ضروری ہوتی ہے. قرآن حکیم میں اسی مضمون کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے. سورہ فاتحہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. یا قرآن حکیم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان کی صحبت میں آ جاؤ. رسول اللہ علیہ السلام اپنے ماں باپ اس چیز کی کتنی فکر رکھتے تھے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. آپ نے اعلان کیا لا نبی یا من بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے. قرآن مجید نے بھی اس کی تائید میں آیت نازل کی، ما کان محمد ابا خادم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور خاتم النبیین ہیں، سب نبیوں کے خاتم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے بعد میں آنے والوں کے لیے فکری تربیت کا اتمام کس طرح کیا؟ کتاب کے ساتھ صحبت کو کتنا ضروری قرار دیا. ایک حدیث شریف میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان میں ابو بکر اور عمر کی اطاعت کرو اور ان کی ابتدا کرو. اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی جامع میں نقل کیا. اور ظاہر ہے یہ دو شخص ہی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد پوری انسانیت کے لیے کافی نہیں ہو سکتے تھے. پھر آپ نے ایک نظام چار یا پانچ لوگوں کی صورتوں میں پیش کیا اور آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امام حسن پاک، یہ سارے لوگ خلفاء راشدین میں آتے ہیں. ان کی اتباع اور پیروی اور ان کے طریقوں کو اپنانے کا درس رسول اللہ علیہ السلام نے چھوڑا. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کتاب کے ساتھ صحبت بھی اللہ کے بندوں کی ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ خلفاء راشدین قیامت تک رہنے والے نہیں تھے، انہیں اللہ تعالیٰ سے بھی ملنا تھا. اب رسول اللہ علیہ السلام نے انسانوں کی ضرورت کو ایک اور طرح پورا کرنے کی تعلیم دی. آپ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں نقل کیا، فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تدلوا کتاب اللہ وکرتی علی بیتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو اختیار کرو گے اپناؤ گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اولاد ہے اور میرے آل بیت اطہار ہیں. ناظرین، یہ دراصل صحبت کی اہمیت ہے جس کو رسول اللہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں. صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت کی دعا کی ابراہیم خلیل اللہ نے تاکہ تمام انسانوں کی ضرورت پوری ہو، اور رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت کی خوشخبری بھی دی اور دعا بھی دی، اور ساتھ اس رسول کے اوصاف بھی ابراہیم خلیل اللہ نے گنے اور فرمایا کہ وہ ان لوگوں پر تلاوت کریں آیات کی، پھر سکھائیں ان کو کتاب اور حکمت اور ان کو صاف ستھرا کریں. یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں انہی میں سے، یہ فیہم اور منہم دونوں بڑے خوبصورت کلمات ہیں، شاید ہو نہ ہو اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ ان میں ایک ایسا رسول اٹھا جو انہی میں سے ہو. مفسرین نے تو اس کو یہ سمجھا کہ عربوں ہی میں سے ہو تاکہ ان کی دعوت بشری سطح پر ان سے سمجھنا آسان ہو. لیکن ان مفسرین کی باتیں بھی بڑی خوبصورت ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ قائد وہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے سائبان اور چھتری کی طرح ہوتا ہے، کہ جہاں جہاں بھی اس کے ماننے والے ہوں ان کا قائد ان سے قریب ہو اور وہ لوگ اپنے قائد سے قرب محسوس کریں. اس رشتے کو قرآن حکیم نے یوں بیان کیا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، میں ایسا رسول اٹھا جو انہی میں سے ہو، جتنے لوگوں کے لیے مبعوث ہو ہر زمانے کے لوگ اس میں اپنے اندر محسوس کریں انہیں. پھر فرمایا کہ وہ ان پر تیری آیات تلاوت کریں. آیات سے مراد قرآن حکیم کی آیات ہیں. ان میں اس طرف درس ہے کہ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے مفہوم ہی عام ہوتے ہیں، ان کے الفاظ عام نہیں ہوتے، لیکن قرآن حکیم وہ کتاب ہے کہ جس کے مفہومات اور معانی اور دعوات کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ بھی خوبصورت ہیں اور اعجاز رکھتے ہیں، اور ان کا پڑھنا بھی ایک انقلاب پیدا کرتا ہے، تلاوت کرنا بھی ایک عظیم مقام پر لے جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بتایا کہ وہ آیات تلاوت کرتے ہیں. اسی پر فقہاء کرام نے یہ لکھا کہ قرآن حکیم کو جب بھی چھاپا جائے تو عربی متن کے ساتھ، بغیر عربی متن کے اس کا چھاپنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صرف اعجاز ہے قرآن حکیم کا کہ اس کی آیت اپنے الفاظ کے ساتھ بھی وہ ثواب رکھتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیوں کی جزا اور ثواب اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا جاتا ہے. پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم. کتاب سے مراد تو قرآن حکیم کی جو تفصیلات ہیں ان کے احکام کی تشریح ہے. مثلا کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تب قرآن مجید نے پوری تفصیل تو نہیں بیان کی کہ کس طرح وضو کیا جائے، کس طرح قبلہ کو منہ کیا جائے، کیسے ہاتھ باندھے جائیں اور کس طرح خوشبو بجا لایا جائے، کون سا سبق، کون سا ورد کہاں پڑھا جائے، اذکار کس کس جگہ ہوں. یہ رسول کریم علیہ السلام کی ذمہ داری ٹھہری کہ وہ کتاب کی تعلیم دیں، یعنی اس کے اندر جو احکام ہیں ان سب کی تفصیل پوری طرح لوگوں کو سکھائیں. پھر کہا کہ حکمت، حکمت کا معنی علم بھی ہوتا ہے، حکمت کا معنی حلم بھی ہوتا ہے، حکمت کا معنی اخلاق بھی ہوتا ہے، حکمت کا معنی عدل بھی ہوتا ہے. لغتاً کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اپنے محل میں رکھنا. اور حکمت کا معنی عقل بھی ہوتا ہے، یعنی اے اللہ ان میں ایسا رسول اٹھا کہ جو اس کتاب کی تشریح بیان کرے. مفسرین نے کہا کہ حکمت سے مراد حدیث ہے، اور یہ معنی بھی بجا ہے. اور جن لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد عقل ہے وہ بھی وحید اسوام نہیں، اس لیے کہ کہا ایسا رسول اٹھا جو کتاب کی تعلیم بھی دے اور ساتھ ان کو عقل بھی سکھائے، ان کے جور حیات میں رنگ پیدا کرے. پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو صاف ستھرا کرے، فکر میں ستھرا پن، عمل میں پاکیزگی، سوچوں میں پاکیزگی، اور منفی راستوں سے بچانا. یہ پیغمبر کا وظیفہ ہے، حیات اور منصب کی ذمہ داری جو بیان کی گئی. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے. تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں جس رسول کی باثت کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اللہ تعالی ہمیں دعائے ابراہیم کا آہنگ بھی دے اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت و محبت بھی نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام